مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم عراقی شہر فلوجہ سمیت شام کے جو مختلف شہر ہیں اور عراق کے دیگر شہر، وہاں پر داعش کے خلاف جاری لڑائی کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ رواں ہفتے کے آخر میں پیرس میں ہونے والی اس میٹنگ پر بھی بات ہوگی، جس کا مقصد 2 سال سے زیادہ عرصے سے تعطل کے شکار فلسطین اسرائیل مذاکرات کو پھر سے شروع کرنا ہے، اور ساتھ ہی ایران اور سعودی عرب کے مابین حج کی ادائیگی کے معاملے پر بات چیت کی ناکامی کی وجوہات، اور دونوں ملکوں کے مابین جو کشیدگی ہے، جن کو کہ بعض تجزیہ نگار پراکسی وار قرار دیتے ہیں، اس کے مظلم دنیا پر کیا اثرات ہوں گے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ شرکا میں شامل ہیں ڈاکٹر علی واصف صاحب، آپ انٹرنیشنل لاء اینڈ پالیٹکس کے پروفیسر ہیں اور سوسائٹی فار انٹرنیشنل ریفارمز اینڈ ریسرچ کے پریزیڈنٹ ہے۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، یہاں واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک، مشرق وسطی کے امور کے آپ ماہر ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں وائس آف امریکہ میں ایکسٹریمزم واچ ڈیسک سے منسلک نور زاہد صاحب۔ آپ بھی سامعین اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-8789۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر علی واصف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر علی واصف صاحب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر علی واصف صاحب، فلوجہ جو عراق کا شہر ہے، آپ کو معلوم ہوگا اور ہمارے سننے والوں کو بھی کہ یہ عراق کا وہ شہر ہے جس پر داعش نے سب سے پہلے قبضہ کیا تھا، اس کے بعد باقی علاقوں پر قبضہ کر کے اس نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر میں عراقی فورسز کی جو پیش قدمی ہے، یہ کتنی آپ کی نظر میں بڑی پیش رفت ہے جب ہم داعش کے خلاف لڑائی کی بات کرتے ہیں؟
اصل میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، تھوڑا سا پس منظر میں جانا ضروری ہے، ورنہ جو جواب ہے وہ مستحکم طور پہ نہ ہو پائے گا۔ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ فلوجہ جو ہے وہ باس پارٹی کا ایک طریقے سے ہیڈ کوارٹر تھا۔ باس پارٹی عراق اور شام دونوں میں برسر اقتدار آئی، 1910 میں یہ قائم ہوئی تھی، مگر شام اور عراق دونوں میں یہ الگ الگ طور پہ اور الگ الگ لوگوں نے اس کو قائم کیا، اگرچہ ان کا ہدف ایک ہی تھا۔ شام میں تو باس پارٹی سوشلزم پہ چلی اور سوشلسٹ اس کے آئیڈیل سے، لیکن عراق میں باس پارٹی نے سوشلزم سے منحرف ہو کر صدام حسین کے زمانے میں یہ سلفی ہو گئی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے اور آپ کے سامعین بھی کہ باس پارٹی سیکولر اور سوشلسٹ نہیں تھی صدام حسین کے زمانے میں، یہ داڑھی منڈے سلفی تھے، اور اس پہ گفتگو ہم ریسرچ میں کریں گے۔ ابھی آپ کے پاس ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہوگا، اس پہ آپ کبھی اور پروگرام کیجیے گا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ ریسرچ کا سلسلہ ہے۔ تو یہ اس لیے یہ اس کا سلسلہ ہے۔ عراق جو ہے وہ بنیادی طور پہ کوئی ملک نہیں تھا اور نہ ہے، اس کا حشر ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کا ہے، نہ تو یہ قوم بن پایا اور نہ ہی یہ کوئی ملک بن پایا، یعنی ان میں کوئی جس کو ہم کہتے ہیں ہوموجینٹی نہیں ہے۔ اس میں مختلف لوگ آئے، مختلف فاتحین آئے، اور پھر دوسرے فاتحین نے ان کو ہٹا دیا جو موجودہ حکومتیں تھیں، آخری طور پہ صدام حسین کی حکومت ہٹی ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ فلوجہ چونکہ باس پارٹی کا ایک طریقہ سے مرکز رہا ہے، تو اس میں جو داعش نے جو قبضہ کیا وہ بنیادی طور پہ باس پارٹی کے وہ ڈائی ہارڈ لوگ ہیں، کمیٹڈ لوگ ہیں جو داعش میں کام کر رہے ہیں، ان کا داعش سے نظریاتی طور پہ اتنا واسطہ نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ دشمن کا دشمن دوست کے فارمولے پر عمل کر کے داعش میں شامل ہوئے, اور وہی لڑ لیں, انہیں ہی کو یہ فوجی جو ٹیکٹکس ہیں یہ پتا ہے, گوریلا جنگ کیسی ہوتی ہے, اربن وارفیئر کیا ہوتی ہے, وہی کر رہے ہیں. عراقی دوسری طرف جو عراقی فوج ہے اس میں بھی جو اس کے ساتھ ملیشیز شامل ہیں, اس میں سنی ٹرائبل ملیشیز اور شیعہ ملیشیز دونوں شامل ہیں جو عراقی فوج کی مدد کر رہی ہیں. تو وہ بھی بنیادی طور پہ جو سنی ملیشیز ہیں وہ تو امریکہ نے ٹرینڈ کی ہیں, اور جو شیعہ ملیشیا ہیں وہ ایران کے سپاہ پاسداران نے ٹرینڈ کی ہیں, تو اور سپاہ پاسداران کا اور حزب اللہ نے بھی اس کو ٹرینڈ کرنے میں مدد کی ہے. اب آپ کے سننے والے اور آپ جانتے ہیں کہ سپاہ پاسداران, اس کی قدس فورس اور جو حزب اللہ ہے, ان کو اربن اور گوریلا جنگ کا بہت زیادہ تجربہ ہے. اب یہ ایرانی اور حزب اللہ کے تحت جو ٹرینڈ ہوئی ہیں ملیشیاز, یہ بڑی اربن وارفیئر اور گوریلا وارفیئر میں جو ہے بہت نمایاں ہیں, تو ان کا جو فائٹنگ کا ایکسپیرینس ہے وہ دوسروں سے عراقی فوج سے بھی بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان کو موقع ملے گا, مگر فعلاً عراقی فوج امریکی ہوائی فوج کی مدد سے جو ہے وہ حملہ آور ہے, مگر جو فلوجہ کو گھیرے ہوئے ہیں اسٹریٹجی کے تحت وہ یہ ملیشیز ہیں, ان کو وہاں نہیں جانے دے رہے کہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہ ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ فلوجہ پہ قبضہ کر لیں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ ضرور قبضہ ہو جائے گا جلد یا بدیر, چونکہ جو پروپیگنڈا ہے داعش کا وہ اس کی دہشت کا پروپیگنڈا, اس کی ویڈیوز کا اور ڈس انفارمیشن کیمپین کا پروپیگنڈا ہے, وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے کہ ان کے حق میں بے وقوفوں نے پروپیگنڈا کیا ہے. وہ جاہل جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں انہوں نے پروپیگنڈا کی, اس میں گورے اور دیسی سب شامل ہیں.
صحیح ہے, ٹھیک, اوکے. تو پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا فلوجہ جو ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ آخرکار اس پر قبضہ ہونا ہے, لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کامیابیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں فورسز کو, عراقی فورسز کو بھی اور شام میں بھی, لیکن اس کو وہ پھر سسٹین نہیں رکھ پاتے, تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہوگا اس کو سسٹین رکھنا؟
اب میں آپ سے ایسی بات کرنے جا رہا ہوں کہ پھر آپ حیران ہوں گی کہ اس کی بیسس کیا ہے. اب جو فلوجہ پر قبضہ ہوگا, اب آپ اس کو تا قیامت ریورس نہیں کر پائیں گے, یہ اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں, اس کو یاد رکھیے گا. اس کی وجہ ہے, جب قبضہ ہو جائے گا تو عراقی افواج وہاں سے ہٹ جائیں گی, اس کے بعد یہ ملیشیاز آ جائیں گی, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ملیشیاز کو بہت تجربہ ہے, حزب اللہ نے ٹرینڈ کیا ان کو اور ایرانی سپاہ پاسداران نے, اور آپ کو معلوم ہے اس پورے خطے میں ان دونوں سے زیادہ کوئی تجربہ کار نہیں ہے اربن اور گوریلا وارفیئر میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریورس ہو پائے گا, اب یہ قیامت تک ریورس نہیں ہوگا.
اور آپ جو بالکل, لیکن پھر آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے ایک اور سوال پھر اٹھتا ہے کہ کیونکہ یہ ملیشیا جو ہے یہ ایران ٹرینڈ ہے, تو اس سے کیا جو نسلی یا سنی شیعہ فسادات ہیں وہ کہیں جنم تو نہیں لیں گے؟ اس دوبارہ اس کی طرف ہم آتے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں واشنگٹن ڈی سی سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب.
وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, سب سے پہلے تو یہ آپ بتائیے گا کہ عراق اور شام کے مختلف شہروں میں, اور خاص طور پر اس وقت ہم فلوجہ کی بات کر رہے ہیں, فلوجہ میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں پیچیدگیاں کیا ہیں یا آئندہ کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, اس میں تین قسم کی پیچیدگیاں ہیں. ایک تو یہ کہ جو تمام گروپس ہیں جو اس وقت فلوجہ کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں, ان میں آپس میں یونٹی نہیں ہے, اس لیے پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو چونکہ ان میں یونٹی نہیں ہے وہ آپس میں لڑیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اور زیادہ دہشت پھیل جائے گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یاد رہے کہ فلوجہ جو ہے وہ عراقی سنی علاقے کا سینٹر تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ صدام حسین کے زمانے میں, چاہے صحیح ہو یا غلط ہو, سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے فلوجہ اور اس کے دوسرے سنی علاقوں کے لیے انکم ٹرانسفر کی جاتی تھی. जिसके एक्सचेंज में वो आर्म फोर्सेस और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे फेडरल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को. अब वो नहीं रहा, जिसकी वजह से चूंकि वहां पर अब सब्सिडीज नहीं जाती, ट्रांसफर्स नहीं जाती, तो वहां की स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो बाकी इराक के मुकाबले में 20% कम हो गया है. तीसरी बात यह आ जाती है कि देखिए, ये प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है. इसको अगर आप मिलिटरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि याद रहे कि बाकी ममालिक में भी, यूसला के जो ममालिक हैं वहाँ पर शिया सुन्नी टेंशन पहले ही हैं और बढ़ जाएंगी. और खतरा ये पैदा होता है कि जब तक ईरानी कंट्रोल इसमें है और जिसकी वजह से अमरीकी कंट्रोल कमज़ोर होता चला जा रहा है, वहाँ पर पोलिटिकल सोल्यूशन पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इन तीन चीजों को देखते हुए, चाहे फलूजा गिर जाए या ना गिरे, जो कि उम्मीद है कि वो गिर जाएगा, तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी उनको सॉल्व करने के लिए अभी किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं किया गया. चूंकि पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए कोई इकदामात नहीं उठाए जा रहे, तो शॉर्ट टर्म में तो शायद वहां पर किसी किस्म का कंट्रोल आ जाए, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में खतरे और बढ़ जाएंगे. उसकी दो वजूहात हैं. एक तो ये कि आईएसआईएस, जिसको हम दाइश कहते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी ब्रूटल हो, चाहे जैसे भी हो, वो एक सुन्नी सेगमेंट को सपोर्ट करती है और सुन्नी सेगमेंट उसको सपोर्ट करता है, और वो आराम से बैठने वाले लोग नहीं है. क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका हक मारा जा रहा है, तो वो यकीनन इस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे. अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उसकी वजह से दूसरे ममालिक में, जिसमें सिर्फ मिडल ईस्ट शामिल नहीं बल्कि दूसरे ममालिक भी शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है, हिंदुस्तान भी आ जाता है, वहां पर शिया सुन्नी टेंशन दोबारा बढ़ जाएंगी. तो ऐसी कंडीशन को क्या करना चाहिए? आया ये जो एक्शन लिया गया है ये रेलेवेंट था, ठीक था कि नहीं? क्या इसके लिए पॉलिटिकल फाउंडेशन जो बनानी जरूरी थी वो बनाई गई कि नहीं बनाई गई? वो बहुत जरूरी है. जो हम देखते हैं वो पॉलिटिकल फाउंडेशन नहीं बनाई गई, क्योंकि इस एक्शन का मकसद सिर्फ शॉर्ट टर्म मकसद था, इसका मीडियम या लॉन्ग टर्म मकसद नहीं था. इसलिए अब अनफॉर्चुनेट बात यह आ जाती है कि अगर फलूजा गिर भी जाता है और वहां पर कत्लेआम होता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या सुन्नियों की पोजीशन स्ट्रेंथन हो जाएगी? क्या उनको वो जो ट्रांसफर पहले मिलती थी वो मिलनी शुरू हो जाएंगी? क्या उनको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया जाएगा? क्या कुर्द इसको देखते हुए अपना इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए कुछ नहीं करेंगे? तो ये कंडीशंस ऐसी हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त पे जिसके ऑयल की कीमत इतनी गिर चुकी है, तो फिर मरी समझ में नहीं आता कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे.
ओके, ठीक. डॉक्टर अली वासिफ साहब, वही सवाल जो आपकी गुफ्तगू से मैंने निकाला था और उठाया था और उसको मज़ीद तफसील से उन्होंने बताया है डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब ने, और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो उठाए हैं जो आपने सुने हैं, कितना उसमें वज़न है और अगर यही सूरत हाल होती है तो फिर किस तरह हालात आपको क्या नज़र आते हैं?
देखिए, बात यह है कि अगर हम इसको फ़िरकावाराना नज़र से हट कर देखें और ईमानदाराना नज़र से हट कर देखें और तारीखी पस मंज़र को मद्दे नज़र रखें, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये सियासी मसला नहीं है, ये सऊदी पॉलिसी का मसला है, ये दहशतगर्दी का मसला है जो सऊदी पॉलिसी के तहत फैलाई जा रही है वहाँ. और इसको
लेकिन दाइश सऊदी अरब को भी धमकियाँ दे चुका है, वो तो उनकी बादशाहत के भी खिलाफ है.
जी हाँ, तो फिर अगर बादशाहत के खिलाफ है तो सऊदी अरब में अभी तक उसने एक गोली भी क्यों नहीं बरसाई, अगर ऐसा ही है और यही
उनके हमले मेरे ख्याल में हुए हैं डॉक्टर अली वासिफ साहब.
इराक में घुस गया तो सऊदी अरब में क्यों नहीं घुसा? उसको इंकर्शन करनी चाहिए थी सऊदी अरब में. असल में बात यह है, देखिए इसका पस मंजर इसको याद रखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि ये जो इराक का जो स्ट्रक्चर है वो बुनियादी तौर पे किसी मुल्क का तो है नहीं. इसमें जो बास पार्टी का जो सिलसिला था, मैंने भी आपसे अर्ज किया था और आपको हैरानी हुई होगी मेरे जुमले से कि बास पार्टी और सद्दाम हुसैन ये सलफी लोग थे, दाढ़ी मुंडे सलफी. वो कैसे? आप देखिए, बास पार्टी शाम में भी है और वो बशारुल असद और ये असद फैमिली ये अलवी है, ये अलवी शिया है. तो क्या आपने देखा है कि सिर्फ अलवी इलाकों में तरक्की हुई है शाम में, या बास पार्टी ने तमाम इलाकों में की है? इन्होंने बहुत मारा है, जाहिर है कि मुखालिफिन को, हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ को, जो कि बुनियादी तौर पर सुन्नी थी, इन्होंने मारा उनको. ठीक है, लेकिन क्या इन्होंने वहां बजट नहीं दिया, तरक्की नहीं की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वहां काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाके शाम देखिए, आप ग्राउंड पे जाके रियलिटी देखें। और इसी तरह आप आइए इराक, इराक में क्या है, आपने अगर पाकिस्तान का लड़काना या पाकिस्तान का ठट्टा या छोटे शहर देखे होंगे, तो इराक का जो जुनूब का पूरा जुनूबी इराक है, जो अक्सरियत शिया इलाका है और जहां का इराक का तेल सारा जुनूब से और कुर्द इलाकों से आता है, जो शुमाली सुन्नी इलाके हैं वहां तो तेल है ही नहीं। इराक की असल में आमदनी होती ही शिया इलाकों के तेल से है और कुर्द इलाकों के तेल से है। अब आप देखिए, अगर आप वहां जाएंगे, और जरूर जाइए, और मैं डॉक्टर साहब से भी कहूंगा कि जाएं, तो आप देखिएगा कि शाम की बनिस्बत इराक के वो इलाके जो शियाओं के अंडर में है, ये जो जहां से तेल निकलता है, वहां तो गर्द उड़ती है, ना सड़कें हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई तरक्की है, ना कोई नौकरी थी। तो सद्दाम हुसैन ने असल में सारा जो पैसा था ऑयल का, वो सिर्फ सुन्नी इलाकों में खर्च किया और सिर्फ अपने जो करीबी लोग थे बास पार्टी के, उनके शहरों में खर्च किया, और अपना शहर जो सद्दाम हुसैन का था तकरीत, उस पर खर्च किया। तो उस वो तो किसी ने नहीं देखा। और अब वो बात करते हैं कि सियासी अमल दखल, तो उस वक्त सियासत कहां थी जब 40 साल से शिया इलाकों को बैकवर्ड रखा गया, वहां धूल उठती है, सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल अस्पताल नहीं है, सारी तेल की आमदनी बास पार्टी और सुन्नी इलाकों में खर्च की गई, तो उस वक्त सियासत कहां थी? तो अब ये सियासत याद आ रही है। और वहां जो मदरसे कायम करने नहीं दिए जाते थे शियाओं को, जबकि वह शिया अक्सरियत थी, और वहां भी मदरसे वहां कायम करने दिए जाते थे शियाओं को, वहां पढ़ने के लिए ईरान जाने की इजाजत नहीं थी, और लेकिन वहां वहाबियों को और सुन्नियों को सऊदी अरब के मदरसों में जाने की इजाजत थी। इसको आप सियासत कहेंगे? ये बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी है। जो दाढ़ी मुंडे बास सोशलिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो सलफी थे दाढ़ी मुंडे, और उन्होंने ये काम किया। तो अब सिलसिला ये है कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। भाई क्यों नहीं बढ़ पाएगा आगे? आप देखिए, अच्छा खासा बढ़ रहा है और काम हो रहा है, तरक्की हो रही है इराक में। अलबत्ता उन्होंने जो फलूजा में जिन सुन्नियों ने अहमकाना तौर पे इन दाइशियों का साथ दिया या बास पार्टी के लोगों का साथ दिया, उनको अब अंदाजा हो गया है, तकरीबन वो उनके 1.5 साल उनके अंडर में रहे, अब उनको अंदाजा हो गया है कि ये तो धोखेबाज लोग हैं। तो अब वो दोबारा मरकजी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, और मरकजी हुकूमत में एक खामी है अलबत्ता, कि वो जो है उनमें करप्शन बहुत है, फिरका वारियत इतनी नहीं है जितनी करप्शन है।
लेकिन डॉक्टर अली वाई
साहब, देखेंगे कि मुख्तदा सदर साहब जो हैं वो भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो मुख्तदा सदर साहब तो शिया हैं, तो अगर ये फिरका वाराना हुकूमत होती तो
लेकिन माजरत के साथ एक जो बात की जाती है कि दाइश जो है इसका वजूद ही इसीलिए आया है और इसमें इतने जो लोग शामिल हुए इस ग्रुप में, उसकी वजह ही यही बताई जाती है। मुझे नहीं पता इसमें कहां तक सदाकत है कि इराक में जो सुन्नी तबका है उसको दबा के रखा गया या उनके साथ ज्यादतियां हो रही थी और इसी वजह से दाइश में लोग शामिल होते गए या इस ग्रुप का वजूद सामने आया।
1922 से जब से इराक आजाद हुआ है सुन्नियों के हाथ में, तो सुन्नियों पे कहां जुल्म हो सकता है? आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपसे अर्ज किया ना
जी कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत के बाद कहा जा रहा है कि शिया हुकूमत जब आई इराक में तो उन्होंने एक तरह से नजरअंदाज किया सुन्नी अक्सरियत वाले इलाकों को।
असल में नजरअंदाज करना ये लफ्ज सही नहीं है। उसकी वजह ये कि जब नया कुछ हुकूमत बदलती है, ट्रांजिशनल फेज होता है, तो उसमें खेओस होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, यानी अफरा तफरी होती है और हुकूमत मुस्तकम नहीं होती, उसके बाद बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो उसमें ये चीज भी होती है। और फिर जाहिर है जो जिस हुकूमत को उल्टा गया था उसकी बुनियाद ही सलफीज्म पर थी, अगरचे लोग उसको सेक्युलर और सोशलिस्ट कहते हैं, वो तो सलफी थे, तो दाढ़ी मुंडे सलफी, तो उनके दौर में जो हुकूमत थी और सुन्नियों को जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि एडिशनल 30% जाता था, तो वो रुक गया। किस बात का एडिशनल 30%? उनकी क्या हैसियत है एडिशनल 30%? एडिशनल 30% तो उन इलाकों में जाना चाहिए था जो बैकवर्ड थे, वो सब शिया इलाके थे जहां से तमाम तेल आता है, जहां से तमाम आमदनी होती है इराक को। उनको तो कुछ भी नहीं दिया गया, वहां तो सड़कें तक नहीं बनाई गई, स्कूल नहीं बनाए गए, उनको मारा गया। सिर्फ कुर्दों के साथ भी ये किया गया, कुर्द इलाकों से तेल आता है, तो उनका ख्याल नहीं आता है। लेकिन वो सुन्नी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं अगर उनको पकड़ा जाए, उनको मारा जाए, तो उनको कहा जाता है कि सुन्नियों के साथ जो है तासुब हो रहा है। ये सुन्नियों के साथ तासुब नहीं है, ये कानून की हुक्मरानी है। चाहे दहशतगर्द शिया हो या सुन्नी हो, अगर कानून के मुताबिक उस पर अमल करेंगे तो फिर शिया ये नहीं कह पाएगा कि ये शियाओं के खिलाफ है, और सुन्नियों को ये नहीं कहना चाहिए सुन्नी के खिलाफ है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ है, ना वो सुन्नी है ना शिया है।
ठीक है डॉक्टर जुबेर इकबाल साहब, आप ये बताइएगा कि दाइश जो है इसका टारगेट क्या, वाकई ये सिर्फ शिया मुसलमान खिलाफ ये ग्रुप है, और ये कि अगर हम शिया सुन्नी इन इस चीज में पढ़ते हैं तो इससे दाइश के खिलाफ जो लड़ाई है उस पर क्या इसके असरात पड़ सकते हैं?
इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं
जी
कि देखिए, मैं इराक और शाम को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मैंने 10 साल इन दोनों मुल्कों के लिए IMF के थ्रू मैंने मिशन की। मैं शाम के हर हिस्से को जानता हूं, मैं इराक के हर हिस्से को जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि इराक शाम में क्या हुआ है, और मैं ये भी जानता हूं कि इराक की इकोनॉमिक कंडीशन कहां थी और कब है और इस वक्त किस हालत में है। आप ये देख लीजिए कि जब सद्दाम हुसैन, वो जो एक डिक्टेटर था, खबीस था, वगैरह वगैरह जो भी था, लेकिन उसके जमाने में इकोनॉमिक कंडीशन कभी खराब नहीं थी। वो जमाना था जबकि इराक की ग्रोथ रेट जो था 7-8% था पर ईयर। वहां पर ये कंडीशन थी कि उसको बाहर से पैसे लेने की जरूरत नहीं होती थी। आज इराक ने अभी से $9 बिलियन का कर्जा मांगा है IMF से, अभी 5 दिन पहले। तो ये कहना कि इस वक्त कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है, बहुत रिकवरी हो गई है, बहुत ग्रोथ हो रही है, ये सब गलत है। देखिए ये गलत फहमी वाली बातें हैं, ये गलत फहमियां जो होती हैं ये फिर आपको सही फैसले करने की हिम्मत नहीं देती, ना आपको मौका देती है। इसलिए रियलिटीज को सोचना बड़ा जरूरी है। 1920 से 1922 को देखने का फायदा कोई नहीं है। देखिए जहां तक ये एनालिटिकली और एम्पेरिकली बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि दाइश की ग्रोथ जो हुई है वो इसी वजह से हुई है कि चूंकि इराक में और सीरिया दोनों में जो मेजॉरिटी थी, और एक में माइनॉरिटी और दूसरे मेजॉरिटी, उनकी पोजीशन कमजोर हुई। जैसे ही उनकी पोजीशन कमजोर हुई, उन्होंने अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए एक्शन लेना शुरू किया। यकीनन उन दोनों जगह पे उन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल किया, जैसे कि दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं, कोई नई बात नहीं है। शिया भी करते हैं, सुन्नी भी करते हैं, कोई नई बात नहीं है। बात दरअसल ये आ जाती है कि अगर ये हो चुका है और एक नया ग्रुप खड़ा हो गया है तो उसको आप रिजॉल्व कैसे करेंगे? ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, चाहे माने ना माने, जिसको पॉलिटिकली सॉल्व करना जरूरी है, उसके बगैर बात नहीं बनती। इस वक्त जहां तक इराक का ताल्लुक है, इराक की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कमजोर है।
ठीक है, लेकिन दाइश का जो नजरिया है डॉक्टर जुबेर इकबाल साहब, दाइश का जो नजरिया है वो तो आपके सामने है। अब भी अगर उस पर मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसमें कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन वो तो जो उनका नजरिया है, किस तरह आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली उनको, उनसे इस मसले को हल किया जा सकता है? क्या वो इस काबिल हैं, और क्या वो भी इसके लिए तैयार होंगे कि हाँ इस मसले को हम पॉलिटिकली हल करना चाहते हैं, क्योंकि हथियार तो पहले उन्होंने उठाए थे।
लेकिन देखिए हथियार जो उठाए गए थे, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं उनको किसी तरीके से एंडोर्स करता हूं।
जी बिल्कुल।
लेकिन ये मेरा कहना बड़ा जरूरी है कि जो हथियार उठाए गए थे वो इसलिए उठाए गए थे कि उनके ऊपर जो सुन्नियों के ऊपर जो अटैक्स किए गए थे 2004 से 2007 तक, और उसके बाद मालिकी की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर मालिकी की हुकूमत के दौरान जब उनके प्रोसिक्यूशन की गई थी, तो ये इनएविटेबल किस्म की बात थी। ये अलकायदा का ग्रुप था जो कि दाइश जो बाथिस की जो 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 सोल्जर्स थे जिनको निकाल दिया गया था, उनके साथ मिलके ये एक दाइश बन गया था, जिसे आप ISIS कहिए, दाइश कहिए, डजंट मैटर। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो एक सिग्निफिकेंट लोगों को रिप्रेजेंट करता है। हम प्रटेंड कर सकते हैं ये नहीं करता, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है। अगर हम उस रिप्रेजेंटेशन को मानने को तैयार नहीं है तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरूरी ये हो जाता है कि इस कंडीशन को, इस किस्म की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करें, उसको पोस्टपोन नहीं करें, क्योंकि अगर उसको पोस्टपोन करते हैं तो फिर वो और खराब हो जाती है। याद रहे कि अगर दाइश खत्म होता है तो उसके बाद जो इसकी जो नई मूवमेंट आएगी वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी, इसलिए इस किस्म के खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। और ये जरूरी है, चाहे माने ना माने, इस वक्त हमारे सामने एक बहुत खतरनाक किस्म का मामला है, वो फिरका वाराना प्रॉब्लम है। अगर हमने उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स ना लिए तो फिर खुदा ही बाकी है, खुदा ही जानता है कि क्या होगा।
जी डॉक्टर अली वासिफ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि आगे बढ़ाएं थोड़ा सा प्रोग्राम को?
जी हाँ, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि असल में जब हम तज्जिया करें और तारीख को की बुनियाद पर तज्जिया करें और आगे मुस्तकबिल को देखते हुए तज्जिया करें, तो हमें ईमानदाराना सोच और लाइन और तर्ज फिक्र को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो किसी के बारे में भी तज्जिया हो, दुश्मन के बारे में भी हो, लेकिन तज्जिया जो है वो उसूली और ईमानदाराना पैराई में होना चाहिए, ना कि जज्बातियत की बुनियाद पर। तो बात ये है कि ये जो फिरकावाराना मसला है, ये जो दाइश और ये जो अलकायदा है, क्या ये फिरकावाराना बुनियाद पर जन्म लिया है? अलकायदा क्या शिया रिएक्शन में हुई है? बोको हरम क्या शिया रिएक्शन में आई है? तालिबान क्या शिया रिएक्शन में आए थे? ये दाइश जिसको कहा जाता है कि शिया रिएक्शन में आई है, ये झूठ पर मबनी है, ये गोरों की लंतरानियां हैं, हकीकत से इसका दूर का भी वास्ता नहीं है। ये बुनियादी तौर पे सब एक ही है, मैंने पहले भी अर्ज किया है, ये बुनियादी तौर पे सफी वहाबी नजदी एजेंडा है जो सऊदी अरब ने जिसके जहर बोया है, पैसे दिए, फंडिंग की है, CIA भी उसमें शामिल रही है, मोसैड भी शामिल रही है, MI6 भी शामिल रही है और फ्रेंच इंटेलिजेंस भी इसमें शामिल रही है। ये सब उन सब का किया धरा है ताकि वहां से जो एंटी अमेरिका और एंटी सऊदी अरब मूवमेंट है, एंटी मोनार्की मूवमेंट है, वो हट जाए। उन्होंने इसको अब देखा कि वो जिस बीज को उन्होंने बोया था वो दरख्त उन्हीं के खिलाफ हो गया है, तो अब उन्होंने और ईरान उसमें बीच में आ गया है, तो उन्होंने इसको शिया सुन्नी मसला बना दिया है। बुनियादी तौर पे ये शिया सुन्नी मसला नहीं है। अगर मसलन वहां हुकूमत कुछ और होती तो क्या दाइश सर नहीं उठाती? उठाती। मसला ये नहीं है, ये दहशतगर्द है, इनका शिया और सुन्नी होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब सलफी वहाबी सऊदी दहशतगर्दी है, उसी के नजरियाते हैं, उसी का पैसा है, उसी की ट्रेनिंग है। और आपने बगदाद में देखा होगा कि अमरीकी मीडिया ने कोट किया कि एक सर्विंग कर्नल सऊदी इंटेलिजेंस का पकड़ा गया है बगदाद में 2 साल पहले, तो वो क्या कर रहा था सऊदी कर्नल, और वो इन्हीं इलाकों में पकड़ा गया जहां दहशतगर्द थे, तो वो वहां सप्लाई करता था वेपन्स की, वो वहां फंडिंग करता था और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करता था। तो ये मैं ये नहीं समझता कि आप इसको सिर्फ इसका वबाल नूरी अल मालिकी की हुकूमत पर डाल दें। गोरे यही कहते हैं कि जी वो फिरका वाराना हुकूमत थी, नहीं, वो दहशतगर्दी से निमट रही थी। इत्तेफाक ऐसा है कि वो दहशतगर्द हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे और सुन्नी कहलाते थे, तो लेकिन थे वो दहशतगर्द। तो महज इसलिए कि एक तबका फिक्र सुन्नी हो मगर वो दहशतगर्दी कर रहा हो तो हम उस पर हाथ ना डालें, वरना हम पर फिरका वाराना तोहम लग जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हमें जो है वो तारीख के वाकयात को और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है एशिया का, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, फिरका वारियत का, तो वो फिरका वारियत तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने पैदा की, वो फौज के लिए उस वक्त जरूरी थी क्योंकि 80 की दहाई थी। सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक़ को अगर किसी ने पाकिस्तान में रेजिस्टेंस दी थी तो वो शिया थे। पहला काम जनरल ज़ियाउल हक़ ने वो एंटी शिया बीज बोना शुरू कर दिया जिसको आज आप काट रहे हैं दहशतगर्दी की शक्ल में, तो क्या वो भी शियाओं ने कराया है? जाहिर है ऐसा नहीं है। बात शिया सुन्नी की नहीं है, बात नजरियात की है, जो दहशतगर्दाना नजरियात हैं और वो सऊदी अरब के जहरीले दहशतगर्दाना नजरियात हैं।
ओके डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, जिस तरह तारीख का हवाला भी दिया डॉक्टर अली वासिफ साहब ने और हमें भी मालूम है, अगर हम देखें तो ये मशरिक़ वुस्ता का जो खिता है, कभी यहाँ पे शिया मुसलमानों का पल्ला बारी रहा, कभी सुन्नी मुसलमानों का, और इससे फिर यही कहा जाता है कि फसादात जो हैं वो भी होते गए, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो भी वजूद में आए। ये बताइएगा कि अब اس طرح کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو شیعہ مسلمان جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے بیکورڈ رکھا گیا، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ علاقے میں بڑھ رہا ہے، کیا ایک بیلنس رکھنا مشرق وسطی میں وہ ممکن ہے اور کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، میں پہلے تو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بےمانی قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں جو کہ میرے پرسنل ایکسپیرینس کے فیکٹس ہیں۔ میں نے عراق بھی دیکھا ہے، 1984 سے لے کے میں نے اس عراق کو دیکھا ہے 2000 تک، میں نے سیریا کو دیکھا ہے 1990 سے لے کے 2003 تک۔ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس کے بارے سے بتاتا ہوں کہ زیادہ تر جو اس قسم کی آپ باتیں سن رہے ہیں ان کا ریالٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے سب دیکھیے، تمام ملکوں میں پھر کے دیکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صرف درست ہے اور باقی کوئی چیز درست نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم ریالٹی کو چھوڑ کے اپنی ایموشنز میں چلے جائیں گے تو سلوشن نہیں ہوں گے، نہ کوئی پرابلم سالو ہوگی۔ اس وقت جو ہمارے سامنے پرابلم نظر آ رہی ہے اس کی ریالٹی یہ ہے کہ چاہے آپ سعودی عربیہ کو بلیم کر دیں، چاہے آپ ایران کو بلیم کر دیں، اس کا فرق کوئی نہیں پڑتا، ہمیں تو صرف پرابلم دیکھنی ہے۔ جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے، یا یقیناً انہوں نے وہابیوں نے پیسے لگائے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایران نے بھی اتنی لگائے۔ دیکھیے، پاکستان میں ایران اور سعودی عربیہ دونوں اپنی جنگیں لڑتے رہے تھے، اس کے زمانے میں، بھٹو کے زمانے میں اور اس کے بعد جاہلیت کے زمانے میں، ابھی تک وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ابھی تک وہ گروپ بنائے گئے ہیں جو ان کے پاس پیسے بھی آتے ہیں اور ان کے پاس ویپنز بھی آتے ہیں دونوں طرف سے۔ تو یہ بےمانی سی بات ہے،
لیکن ان کا جو یہ جو پوائنٹ ہے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب،
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے،
کہتے کلامی معاف، لیکن ڈاکٹر علی واصف کا یہ پوائنٹ جو ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ایگزامپلز دی ہے کچھ دہشت گرد گروپوں کی کہ وہ شیعہ مسلمانوں کے ریئیکشن میں وہ پیدا نہیں ہوئے، بڑی اگزامپل وہ طالبان کی بتا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کچھ وزن نہیں نظر آتا؟
کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمام کے تمام جو گروپ بنے اسی لیے بنے، میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ داعش جو ہے وہ اس لیے پیدا ہوا کہ سنی مسلمانوں کے خلاف عراق میں پرسیکیوشن شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسا قسم کا موقع تھا جبکہ انٹرسٹڈ پارٹیز نے ریلیجن کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیا گروپ بنایا، اور اس گروپ کی بیسس پہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو سٹرینگتھن کرنے کی کوشش کی، اور اسی طریقے سے وہ اپنی پوزیشن، اپنی رائٹ فل ان رائٹ فل آئی ڈونٹ کیئر، وہ اپنی ایک پوزیشن کو ریسٹور کرنا چاہتے تھے، اسی لیے یہ گروپ بنا، اسی لیے یہ چلا ہے۔ جہاں تک باقی گروپوں کا تعلق ہے، وہ تو آؤٹ آف دی کانسیکوینس آف گریونسز، یہ بھی گریونس ہے جس کی بیسس پہ بنا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے سالو کرنا ہے تو ان گریونسز کو نہ بھولیے، جب تک آپ ان گریونسز کی طرف نہیں جائیں گے، ان کو توجہ نہیں دیں گے، سلوشن پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی ایموشن میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھیے کہ یہ جو گروپ ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ 1920 سے 1918 میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ ہوا ہے 2007 سے 2012 کے درمیان جبکہ ملکی گورنمنٹ نے پرسیکیوشن شروع کی، اس کے بعد سے ہوا ہے۔ یہ تو عراقی گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، یہ تو ایرانی گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے۔
ٹھیک ہے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، یہاں پہ روکنا چاہوں گی آپ کو بھی، ڈاکٹر علی واصف کو بھی، کیونکہ یہاں اس وقت مجھے، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نور زاہد صاحب، یہ وائس آف امریکہ میں ایکسٹریمزم واچ ڈیسک جو ہیں اس سے منسلک ہیں، اور داعش پر بہت ان کی گہری نظر ہے۔
مجھے آپ اجازت دیجیے،
جی بالکل،
کہا تھا میرا وقت زیادہ ہو گیا ہے،
بہت شکریہ آپ کا ہماری طرف سے، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر علی واصف صاحب، امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے شو میں، آپ بتائیے گا، پہلے تو خوش آمدید اسٹوڈیو میں نور زاہد صاحب۔ یہاں ہمارے پاس دو گیسٹ ہیں، تھے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب جو ابھی جا چکے ہیں، اور ڈاکٹر علی واصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان دونوں میں اس بات پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے کہ داعش جو ہے کیوں اور کس طرح پیدا ہوا۔ سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ آپ کی گہری نظر ہے اس پوری، کافی آپ نے ریسرچ اس پہ کیا ہے، اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو، بتائیے گا کہ داعش کے وجود میں آنے کی وجوہات کیا تھی؟
بہت شکریہ، یہ تو بہت مشکل ہو گیا کہ ہم کہیں کہ کیسے داعش وجود میں آئی۔ اس کے کئی وجوہات ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ایک تو جو حالات تھے مشرق وسطی کے، جتنے بھی عرب سپرنگ ہوا اور عراق کے اسپیشلی جتنے حالات ہیں، اگر شام کی طرف ہم جائیں تو وہاں پر تو جو لڑائی شروع ہوئی، وہاں پر جو پولیٹیکل ویکیوم اور جو ملٹری حالات تھے, تو وہاں پر انہوں نے اچھی فرصت ملی جتنے بھی مختلف گروپس تھے تاکہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور داعش کے نام سے کچھ وہ کر لیں. لیکن عراق کا جیسے ڈاکٹر زبیر اقبال انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جو عراق کے جو حالات تھے پچھلے 5-7 سالوں سے, اسپیشلی پرائم منسٹر نور مالکی کے وقت, وہاں پر جو سنیوں کے خلاف جو ڈسکریمنیشن ہوئی پولیٹیکلی اکنامیکلی سوشلی, سنیوں کو عراق سے بالکل باہر پھینکا گیا, میں ایون پھینکا گیا استعمال کروں گا, وہاں پر جو جتنے الیکشنز ہوئے ہیں, جتنے ان کی جو پولیٹیکل رائٹس جو ان کو نہیں دیا گئے, مثلاً ان کو منسٹری آف ڈیفنس ان کو دینے چاہیے تو وہ ان کو نہیں ملی, ان کے جو سٹنگ وائس پریزیڈنٹ طارق الہاشمی, ایون سٹنگ وائس پریزیڈنٹ, اس پہ یہ الزام لگایا گیا کہ بھائی آپ ٹیررزم کے حامی ہیں, آپ سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ وہاں سے کردستان بھاگے اور کردستان سے ترکی. اس کے بعد پھر ان کا جو فائنینس منسٹر تھے ان پہ بھی یہی الزام لگایا کہ وہ ٹیررزم کے حامی ہیں. اس کے بعد پھر ان کا جو سٹنگ ایم پی تھا, ممبر آف پارلیمنٹ تھا, تو جتنا سنیوں کے خلاف جو پرسیکیوشن جاری رہی, میرے خیال میں وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہیں, وجہ ہیں کہ داعش جو عراق میں ان کو ان کو اسٹرینتھ ملی, تو وہ بھی ایک وجہ.
اچھا, یعنی اس کا وجود میں آنا جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ سنیوں کو دبا کے رکھا گیا, لیکن اس کو جو اسٹرینتھ ملی آپ کے بقول داعش کو, اس کی وجہ یہ تھی کہ نور المالکی کے زمانے میں سنیوں کو دبا کے رکھا گیا یا ان کے ساتھ آپ کے بقول کچھ زیادتی.
یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ صرف ایک وجہ داعش کے آنے کے, بہت سی وجوہات ہیں وہاں پر جو سنیوں کو سائڈ لائن کیا گیا وہ بھی ہیں, جتنا بھی القاعدہ پھر ابو مصعب الزرقاوی وغیرہ تھے وہ ہیں, عراق کے حالات ہیں, مشرق وسطی کے جتنے بھی حالات ہیں, شام کے جتنے علاقے, تو وہ سارے مل کے میرے خیال میں وہ اس کے وجود کے باعث بنے.
اوکے, یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام اور عراق کے مختلف شہروں میں داعش کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے, تازہ ترین صورتحال کیا ہے, داعش کہاں کہاں پہ پیش رفت کر رہا ہے اور اس کے خلاف لڑائی جو ہے وہ کہاں تک کامیاب ثابت ہو رہی ہے؟
اگر ہم جنرلی دیکھیں, داعش پہلے سے پچھلے سال سے کچھ نہ کچھ کمزور پڑ گئے ہیں, یہ شام میں اسپیشلی ابھی بہت سے, ان کا یہ ہے کہ داعش از آلویز آن دا موو, ایک جگہ وہ چھوڑ جاتے ہیں تو دوسری جگہ وہ پہنچ جاتے ہیں. تو ابھی ان کے خلاف جو لڑائی ابھی ہیں آپریشنز ہیں وہ رقہ میں جو ان کا دار خلافت ہیں وہاں پر شروع ہیں, لیکن ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ کافی اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا. یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے جگہیں وہ لوز کر رہے ہیں, بٹ ان دی مین ٹائم وہ ایسی جگہ جہاں پر وہ پہلے سے نہ تھے, جہاں پر حزب اللہ لبنانی ملیشیا ہیں, وہاں پر یہ کوشش کرے کہ ان کا ایکسس ہو جائے. لیکن اگر ہم عراق کی طرف آ جاتے ہیں تو وہاں پر فلوجہ کے آپریشنز, کل تک تو وہ آپریشن جاری تھا, آج میرے خیال میں یہ آیا کہ انہوں نے عراق کی حکومت نے, گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم اس کو سٹاپ کریں گے, کیونکہ داعش جو وہاں پر جو سویلینز ہیں تو ایز ہیومن شیلڈس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. میرے خیال میں جو فلوجہ ہیں, دیٹس دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ سٹی فار داعش, تو وہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے وہاں پر وہ رہ سکے, تو کوئی بھی مینز وہ استعمال سکتے کریں گے تاکہ وہ وہاں پر رہ سکے.
اوکے, ایران کیا آپ لوگوں کی جو ریسرچ ہے یا جو نظر ہے آپ لوگوں کی, اس کے مطابق ہمیں بتائیے گا ایران کیا کردار ادا کر رہا ہے فلوجہ میں؟
میں تو یہ کہوں گا کہ ایران نہ صرف فلوجہ میں بلکہ شام اور عراق میں بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ان سپورٹ آف بشار الاسد اور عراق کی جو شیعہ گورنمنٹ ہے. شام میں تو وہ سب پہ واضح ہیں کہ وہاں پر ایرانی ملیشیا, ان کے جو آرمی کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ وہاں پر لڑ رہے ہیں. شام میں حزب اللہ شیعہ جو گروپ ہیں لبنان کا, ان کے ساتھ ان کے فل کوآپریشن اور کوآرڈینیشن ہیں, یہاں تک ایون کہ ایران سے بہت سارے ہزاروں افغان مہاجرین کو انہوں نے مختلف انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ وہ جا کے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ شام میں حضرت زینب کا مزار ہیں, آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے جاتے ہیں, آپ ادھر جائیں. ایون ایسے رپورٹس بھی آئیں کہ بہت سے پاکستانیوں کو جو مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے ایران گئے اور ایران سے وہاں شام بھیجا گیا, تو وہ لڑ رہے ہیں. ان کے آرمی بھی, ان کا جو آرمی جنرل قاسم سلیمانی ہیں, وہ کئی بار بیروت جا چکے ہیں. ایون جتنے بھی جو فائٹرز مارے جا چکے ہیں ان کے جنازے باقاعدہ تہران ایران میں ہو جاتے ہیں, تو وہ تو آلریڈی ہیں شام میں. عراق میں نور المالک کے وقت ایسا لگ رہا تھا کہ نور المالک ہی اصلا عراق کے پرائم منسٹر نہ ہوں بلکہ وہ ایرانی ہوں اور عراق پہ حکمرانی کر رہے ہوں. تو وہ تو کافی زیادہ ایران, ایون بعض لوگ ایسا بھی کہہ رہے تھے, یہ میرے اپنی رائے ہیں, کہ امریکہ نے عراق کو ایران چھوڑ دیا کہ بھائی وہ اس کو ہینڈل کریں. تو وہ کافی زیادہ ہیں, ان کی ہیولی انوالوڈ.
لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو ایران کے کردار کیا آپ نے اس کے بارے میں بتایا, سعودی عرب اور ترکی کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم داعش کے خلاف ہیں, لیکن ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ داعش کے ساتھ باقاعدہ تیل کی بزنس کر رہا ہے. سعودی عرب کے بھی بعض ایسے حکمران کہا جاتا ہے ہیں کہ اس میں مجھے نہیں پتا کتنی صداقت ہے, لیکن وہ اب بھی سپورٹ کرتے ہیں داعش کو. تو یہ صورت ان کے آپ لوگوں کی جو ریسرچ ہے وہ کیا کہتی ہے, اور یہ حالات کو یا داعش کے خلاف لڑائی کو کس طرح گمبھیر بنا رہی ہے؟
اگر ہم داعش کا شام میں دیکھیں تو وہاں پر کئی ملک ہیں, ممالک ہیں جو انوالو ہیں. امریکہ انوالو ہیں, فرانس ہیں, جرمنی ہیں, رشیا ہیں, حزب اللہ لبنانی ملیشیا ہیں, بریتانیہ ہیں, سعودی عرب, قطر اور ترکی. لیکن جتنا ایران انوالو ہیں شام میں اور عراق میں, اس حد تک کوئی بھی ملک انوالو نہیں ہے. سعودی عرب ایک خاص گروپ جو اعزاز کے نام سے ہیں, سنی عرب ہیں, اس کو سپورٹ کرتا ہے. ترکی کا اپنا ایک مسئلہ ہے. جیسے آپ جانتی ہیں کہ ترکی میں تقریباً 20 ملین کرڈز رہتے ہیں, ان کا جو پی کے کے ایک ٹورسٹ آرگنائزیشن ہے. ایران ترکی کا یہ خیال ہے کہ جو سوریا میں, جو شام میں جو کرد وائی پی جی کے نام سے ایک گروپ ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ کرد جو ترکش کرد کے ساتھ مل جائیں اور ترکی کے خلاف کچھ کریں. تو اس وجہ سے وہ کچھ ترکی مرحلے میں بعض ایسے امریکہ وغیرہ کے ساتھ ایسے کچھ ٹینشنز کبھی کبھار پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا جتنا ایران اس میں انوالو ہیں, کوئی ملک اس میں انوالو نہیں ہے.
اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر علی واصف صاحب, آپ نے سنا نور زاہد صاحب کو. یہ بتائیے گا, کیونکہ ایران صرف یہ وائس آف امریکہ کی اپنی ریسرچ وہ نہیں ہے, بلکہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ایران کافی حد تک اور کمپیریٹیولی زیادہ وہ انوالو ہے. اگر باقی ممالک کے ساتھ ہم موازنہ کرتے ہیں تو خاص طور پر شام اور عراق میں وہ زیادہ ہمیں انوالو نظر آتا ہے اس وقت. یہ بتائیے گا کہ اس سے یہ بھی ایک خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس سے داعش جو ہے اس کو سنی آبادی میں بھرتیوں میں مدد ملے گی, اس میں کہاں تک آپ کو وزن نظر آتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ سنی آبادی کو داعش کے اثر و رسوخ سے دور رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے, اصل میں بات یہ ہے کہ میڈیا میں, چونکہ میڈیا زیادہ تر گوروں کے ہاتھ میں ہیں اور گورے جو ہیں وہ اپنے حساب سے تجزیہ کرتے ہیں, ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا, تاریخ کا, جذبات کا اور نظریات کا تو پتہ ہوتا نہیں ہے. وہ بس جاتے ہیں 10 دن کہیں رہ کے, وہاں کے سن سنا کے اور رپورٹنگ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ریسرچ ہوتی ہے وہ بھی اسی قسم کی ہوتی ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ ابھی آپ کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو آئی ایم ایف وغیرہ سے تعلق رہا ہے. میں اسی لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا کام 2+2=4 ہے, آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کریں, سیاست میں نہ پڑھیں, وہ آپ کو نہیں آتی ہے. وہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ غلط انالیسس کرتے ہیں. انہوں نے ابھی آپ کے سامنے کہا, ابھی میں اس پہ آتا ہوں, عراق پہ اور داعش پہ. دیکھیے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی ایران پیسہ پھینک رہا ہے اور سعودی عرب پیسہ پھینک رہا ہے. سعودی عرب تو پیسہ پھینک رہا ہے پاکستان میں, اور پروکسی جنگ کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے پروکسی جنگ اور دیگر جگہ. پاکستان میں کون سی پروکسی جنگ کے پہلے تو مانے سمجھیے آپ کے انگریزی میں پروکسی جنگ کہتے کس کو ہیں. اگر یہ پروکسی جنگ ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے تو اگر پارا چنار میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے جو کہ ابھی حال میں ہوا یا ہنگو میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے جو کہ ہوتا رہتا ہے شیعہ مسجد کے خلاف یا شیعہ مسجد کے اوپر یا شیعہ آبادی میں پارا چنار یا ہنگو میں, تو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کے برابر کے لیول کا کسی دیوبندی مسجد پہ دھماکہ ہوا یا پارا چنار میں کسی دیوبندی مسجد پہ حملہ ہوا یا کچھ دیوبندی کو انہوں نے
ڈاکٹر علی واصف صاحب, لیکن اگر ہم دیکھیں
ٹیٹ فور ٹیٹ ہوتی ہے, اگر آپ دھماکہ کریں گے تو دوسری سائیڈ بھی کرے گی.
ڈاکٹر علی واصف صاحب معذرت کے ساتھ,
سعودی
ڈاکٹر علی واصف صاحب
عراق پہ,
جی جی
اب آئیے عراق پہ,
جی جی پلیز میرے سوال کا جواب. جی
ہاں سوال کے آپ کے جواب دے رہا ہوں میں. پہلے وہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کے تھے آئی ایم ایف والے, میں اسی لیے ان سے کہتا ہوں کہ آپ حساب کتاب رکھیں, سیاست آپ کا کام نہیں ہے, یعنی ان سے نہیں تمام آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والوں سے کہتا ہوں. بہرحال دیکھیے اب آئیے عراق میں, دیکھیے یہ جو جو رولنگ پارٹی عراق کی اس کے جو چیئرمین تھے آیت اللہ صدر الدین قبانچی, میری ان سے ذاتی دوستی ہے. اب انہوں نے کہا میں بھی عراق اور شام پھرا ہوں, اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب آئیے گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ یہ داعش جو ہے اس کا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اگر یہ سنیوں کی اتنی حامی ہوتی تو سنی نہ مارتی صرف شیعہ مارتی ہے, لیکن یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے سنیوں کو بھی اسی طرح سر قلم کیے جس طرح شیعوں کے کیے ہیں. تو یہ ان کے نزدیک سنی شیعہ کچھ نہیں ہے, یہ اپنا ایک ایجنڈا ہے جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز اور سعودی ایجنڈا لے کے چل رہی تھی, اب یہ سعودی عرب کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں ظاہر ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک جگہ سے ختم ہوں گی تو دوسری شروع ہوں گی. اگر ان کی ایک بات یاد رکھیے, جتنی بھی ریزسٹنس موومنٹ ہوتی ہیں, ٹیررسٹ موومنٹ ہوتی ہیں, گوریلا موومنٹ ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی تنہا نہیں چل سکتی جب تک ان کو باہر سے پشت پناہی حاصل نہ ہو. اور اس کی ایک مثال یہ دیکھیے, وہ جو تامل ٹائگرز تھے سری لنکا میں, جیسے ہی ان کی باہر کی پشت پناہی ختم ہو گئی, باہر کی سپورٹ ختم ہو گئی, ان کو کرش کر دیا گیا. یہ میں ثابت کر رہا ہوں اپنے تھیسس جو میں پیش کر رہا ہوں. ہمیشہ دہشت گرد گروپ وہیں پنپتے ہیں جہاں ان کو باہر کی سپورٹ ہوتی ہے. جیسے ہی آپ باہر کی انٹیلیجنس فنڈنگ اور سپورٹ اور ٹریننگ بند کر دیں, وہ دہشت گرد گروپ آپ اپنی موت مر جاتے ہیں. تو یہ داعش جو ہے اس کو یہ غلط بات ہے کہ یہ سنی اس میں اٹریکٹ ہو رہے, نہیں ہو رہے, یہ باہر کی سپورٹ ہے, فنڈنگ ہے, سنی لائے جا رہے ہیں. تو اگر وہ آپ بند کر دیں سعودی عرب اور ترکی وغیرہ یہ بند کر دیں, اور جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ آپ بند کر دیا ہے, مغرب کی جو خفیہ ادارے ہیں انہوں نے اب اس کو سپورٹ کرنا بند کر دیا, شروع میں کر رہے تھے یہ, تو اگر یہ کر دیں یہ ختم ہو جائے گا. سنی اٹریکٹ نہیں کرتے. ہر انسان کو معاشی ترقی چاہیے ہوتی ہے, سکون چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ سنی ہو, شیعہ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو,
اس پہ فوکس ہونا چاہیے. بالکل جی. ڈاکٹر علی واصف صاحب ہمارے ساتھ رہیے. نور زاہد صاحب فلوجہ کی طرف آتے ہیں جہاں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے, اور اچھی خبر یہ ہے کہ پیش رفت کر رہی ہے عراقی فوج ہی, لیکن وہاں پہ جو ایران کی انوالومنٹ ہے جو آپ نے بتائی بھی ہے کہ عراقی فوجوں کے ساتھ ایران ٹرینڈ کچھ ملیشیا جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, کیا اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ شیعہ سنی جو فسادات ہے وہ اٹھ کڑے ہوں گے, یا اس کے منفی اثرات بھی پڑ سکتے ہیں, اور امریکہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟
میرے خیال میں جو یہ تو مشکل ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ایران کے ملیشیا, ایرانی ملیشیا اس لڑائی میں ہوں, میرے خیال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران مدد کر رہا ہے اس جو آپریشن ہے.
اور وہ مدد کس شکل میں ہے؟
مختلف, فرسٹ آف آل وہ تو جو عراقی آرمی ہے ان کو مدد دے رہے ہیں. انہوں نے جو لوکل والنٹیئرز وہ جو شیعہ کے ہیں
وہ تو امریکہ بھی دے رہا ہے, باقی مغربی ممالک بھی دے رہے ہیں,
لیکن ان کا جو اپنا ایک اسے کہ بھائی صرف شیعہ ہوں, مطلب اگر امریکہ کر رہے ہوں تو بھائی اوکے عراقی سنی کرد شیعہ ہوں جو بھی ہو لیکن وہ عراقی ہوں. جو ایران کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف شیعہ کو سپورٹ کر رہا ہے, تو وہ اس میں ذرا ڈفرنس دونوں اس میں آ جاتا ہے. لیکن جو میں نے پہلے کہا کہ ابھی آج جو لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے پاس ہیں وہ ایک ہے جو آپریشن ہے وہ سٹاپ کیا گیا, کیونکہ
فلوجہ میں
وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش جہاں کے جو سویلینز ہیں, جہاں کے وہ لوگ ہیں, تو وہ ہیومن شیلڈز ان کو استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں داعش یہ نہیں چاہتا کہ فلوجہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے، کہ بہت بہت زیادہ اسٹریٹجک، یہ بغداد کے بہت ہی قریب ہیں یہ فلوجہ سٹی. تو یہ لیٹسٹ وہاں پر جو
اپڈیٹس. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کیونکہ انسانی جانوں کو اگر وہ ڈھال بنا کے استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو آئندہ بھی کریں گے، اور اس طرح کیا جو جن علاقوں پر داعش قابض ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس سے انسانی جانی وہ ہے ضائع ہونے کا خطرہ ہے.
ابھی جیسے ڈاکٹر واصف صاحب نے کہا کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، داعش نے صحیح ہے کہ داعش کے شاید زیادہ لوگ سنی ہوں گے، لیکن انہوں نے سنیوں کو ٹارگٹ بنایا. بہت حد تک یہ کہہ سکتے کہ لڑائی سنی اور شیعہ کی لڑائی ہے، اسپیشلی شام میں. لیکن بہت زیادہ جو ان کے جو ٹارگٹ ہیں، جتنے بھی وکٹمز ہیں، وہ شیعہ اتنے نہیں ہوئے جتنے سنی ہوتے ہیں. رمادی میں جو اس سے پہلے اس کو آزاد کیا گیا، وہاں پر کیا ہوا تھا کہ ان کو دو آپشن دیے گئے تھے. جو سویلینس تھے، جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، ان کا کیا تو آپ وہیں رہیں، سفر کریں، جو لڑائی تھے وکٹم ہو، مر جائیں، جو بھی ہو جائے، یا پھر آپ کسی ایسے علاقے جہاں جو داعش کے کنٹرول کے نیچے ہو، جو جس پہ داعش کا کنٹرول ہو. ابھی بھی فلوجہ میں لوگوں کو ایسے شاید یہی آپشن دیا جائے کہ یا تو آپ ایسے جگہ جہاں جائیں جہاں پر آئس کنٹرول میں ہو یا داعش کنٹرول میں ہو. کبھی ان کو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ وہ عراق بغداد کی طرف جائیں یا کہیں اور جائیں. تو وہ میجورٹی جو جتنے لوگ ہیں فلوجہ میں وہ سنی ہیں، لیکن وہ ہاسٹ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے.
رائٹ. تو اس وقت فلوجہ کی صورتحال اس کے اندر کیا ہے؟ کیا لڑائی بالکل رک گئی ہے یا عراقی فورسز پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟
انہوں نے رک دیا آپریشن جو ہے نا، وہ اس کو رک دیا.
اچھا جی، یہ ڈاکٹر علی واصف صاحب، ایک طرح سے بریکنگ نیوز ہے، یور کمنٹس پلیز.
جی ہاں، یہ مجھے پتا ہے. اب یہ جو بات ہے، یہ میری بات اور دلیل کے حق میں جاتی ہے کہ اگر نوری المالکی صاحب سنیوں کو کرش کر رہے ہوتے، یا شیعہ حکومت جو عراق میں ہے وہ کرش کر رہے ہوتے سنیوں کو، تو نہ نوری المالکی کے زمانے میں موصل، فلوجہ اور دیگر سنی علاقوں میں پینشنز جاتی، نہ تنخواہیں جاتی. آپ یہ تو نیوز میڈیا میں آ چکی ہے کہ وہ داعش کے زیر کنٹرول ہوتے ہوئے جو علاقے تھے، اس تمام علاقوں میں جو حکومتی عہدیدار تھے ان تمام کو حکومت بغداد تنخواہ دیتی تھی. اور یہ ابھی 4 مہینے یا 6 مہینے پہلے امریکی حکومت نے بند کروایا ہے عراقی حکومت سے کہ بھائی آپ ان کو جو داعش کے علاقے میں لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بند کریں. یہ تو میڈیا میں آیا ہے. تو آپ بتائیے، نہ انہوں نے گیس کاٹی، نہ بجلی کاٹی ان علاقوں کی جہاں داعش نے قبضہ کیا ہوتا، تمام سنی علاقے تھے. نہ نوری المالکی کے زمانے میں نہ گیس کاٹی، نہ بجلی، نہ پانی. تو آپ بتائیے، اس کو آپ شیعہ گورنمنٹ کہیں گے؟ وہ عراقی گورنمنٹ ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، اتفاق سے وہ سنی، آپ کہیں وہ سنی حکومت ہے. نہیں، جمہوریت میں کبھی کوئی سنی لیڈر آ جاتا ہے، کبھی شیعہ لیڈر آ جاتا ہے، کبھی سنی پارٹی جیتتی ہے، کبھی شیعہ پارٹی جیت جاتی ہے. جمہوریت ہے، اتفاق ایسا ہے. اگر اس کا لیڈر سنی ہو یا شیعہ ہو، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت شیعہ یا سنی ہے. یہ سیکولر حکومتیں ہیں، سیکولر. ہاں، سعودی عرب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہابی حکومت ہے، اور ایران میں شیعہ حکومت ہے. اس کے علاوہ تمام حکومتیں جو ہے وہ سیکولر ہیں. اتفاق ایسا ہے، ان جماعتوں کو جو جیتتی ہیں اور جو حکومت بناتی ہیں، ان کے لیڈران شیعہ یا سنی ہوتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حکومتیں شیعہ یا سنی ہیں. تو جو لوگ عراق کی حکومت کو سنی کہتے، شیعہ کہتے، وہ میرے خیال سے وہ زیادتی کرتے.
ڈاکٹر علی واصف صاحب جی، ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ٹائم بھی کم ہے. اور نور زاہد صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی، میں یہ کہوں گا کہ میں تو کبھی اسپیشلی جو نور المالک کا جو حکومت تھی، میں اس کو کبھی سیکولر نہیں کہوں گا. وہ ہی واز، پہلے تو وہ ایک مذہبی گروپ کے سے ان کا رابطہ تھا. ان کا جو مذہبی ایرانی حکومت سے ان کا بہت ہی گہرا تعلق تھا. تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ تھا. اب جتنا
لیکن الیکٹڈ حکومت تھی،
الیکٹڈ، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے نور الملک، اس وقت ایکچولی ان کے جو سیٹس تھے وہ ان کے دو کم تھے، جو آیات علاوی جو ایک کوالیشن کے ہیڈ تھے اور اس میں زیادہ سنی تھے، ان کے مالک کے ایکچولی پارلیمنٹ میں 2 سیٹس کم تھی. لیکن ان کے جو ایران بیکڈ جتنے بھی اور شیعہ گروپس تھے، تو ان سارے مل گئے. اور ان کا میں یہ کہوں گا، میری اپنی رائے ہیں، کہ ایاد اللہ بھی جو ایکچولی شیعہ تھے لیکن ایک سیکولر شیعہ تھے اور سنی بو ان کے ساتھ تھے, ان سے ان کا حق چھینا گیا اور وہ حکومت نور المالک کو دی گئی. تو جو ایکچولی جتنا بھی ابھی واصف صاحب نے کہا کہ ان کو تنخواہ دی جاتی ہے, صحیح وہ دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بدلے ان سے کیا لیا گیا ہے؟ ان کے بدلے میں ان کو ڈیفنس منسٹری نہیں ملی, ان کے بدلے ان کو منسٹری آف آئل ریسورسز نہیں ملی. تو وہ جتنا بھی وہ لے رہے ہیں سنیوں سے, ان کے بدلے میں بہت کم کچھ دیا جا رہا ہے سنیوں کو.
ٹھیک, اوکے. اب یو ایس کی جو پالیسی ہے اس کی جانب ہم آتے ہیں, داعش کے خلاف لڑائی کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور اس پہ نہ صرف باہر کی دنیا میں بعض حصوں میں بلکہ یہاں امریکہ کے اندر بھی اس پہ کریٹیسزم جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا آئندہ اس میں کسی تبدیلی کے کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں, اور یو ایس اسسمنٹ اس وقت کیا ہے, داعش کے خلاف لڑائی جو ہے کتنی کامیاب ہے یو ایس گورنمنٹ کی؟
میرے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی نسبتاً اچھی جا رہی ہے. داعش اب شام میں کمزور ہیں نسبتاً پہلے سے کے نسبت. عراق میں بھی رمادی آزاد ہے اور شاید فلوجہ بھی, شاید میرے خیال میں یہ کچھ ٹائم لے گا, لیکن پھر بھی داعش اب ایز اے گروپ کمزور پڑ رہا ہے. اور ان دا مین ٹائم جو جنیوا کے ٹاکس ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوں. تو یہ تو ٹائم کنزیوم ہے, ٹائم لے گے اس میں, جو لڑائی ہے ٹائم لے گی ضروری بات ہے, لیکن پہلے سے شاید سچویشن بہتر.
اوکے, ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ملٹری کے ساتھ ساتھ یا ملٹری کے علاوہ جو ہے آئیڈیالوجی جو ہے جتنے بھی ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں داعش سمیت, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. اس حوالے سے امریکہ کیا کر رہا ہے؟
میرے خیال میں جو ابھی اگر شام میں دیکھیں, جو داعش کے ساتھ ساتھ جو نصر گروپ ہیں وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میرے خیال میں ان کے جو القاعدہ ایفیلیٹ اس کو کہا جاتا, تو ان کے خلاف جو ابھی لڑائی جاری ہے وہ داعش اور النصرہ فرنٹ ان کے خلاف جاری ہے. ان کے خیال میں پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں, اور ان کا زیادہ فوکس جو جنیوا ٹاکس ہیں تاکہ پیس ٹاکس ہوں اور کچھ سب مل جل کے کچھ کر لیں.
ٹھیک ہے, ایک اور جو ٹاپک ہے اسرائیل فلسطین کے حوالے سے, اس پہ آپ کے کمنٹ لینا چاہوں گی. اور اس ہفتے کے بالکل آخر میں کہا جا رہا ہے کہ جان کیری جو ہیں وہ بھی جائیں گے, اور پیرس میں ایک اجلاس ہونے والا ہے, ایک میٹنگ مختلف ممالک کے وزراء کے مابین, اور اس میں فلسطین اسرائیل کے مابین جو مذاکرات ہیں جو دو سالوں سے تعطل کے شکار ہے, بلکہ دو سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, اس کو دوبارہ شروع کرنے پہ بات کی جائے گی. تو آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں جو اسرائیل کے نئے وزیر دفاع ہے مسٹر لیبرمین, ان کے اس سٹیٹمنٹ کے پس منظر میں کہ بقول ان کے کہ دو مختلف طرح کے لوگوں کے لیے وہ دو سیاسی حل کے حق میں ہیں, کیا امکانات کیا نظر آتے ہیں؟
مسٹر لیبرمین, بہت سے لوگ میرے خیال میں شاید خوش نہ تھے کہ وہ وزیر دفاع بن جائے, لیکن ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ بھی کچھ بعض لوگوں نے ویلکم کیا, ایٹ لیسٹ کہ ان کے آمادہ ہیں کچھ کہ دو سٹیٹ جو دو ریاستی حل ہوں. جو ان کے جو ٹاکس ہیں پیس ٹاکس ہیں یہ بہت عرصے بعد ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو انالسٹ ہیں وہ کہہ رہے کہ ایک پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ.
اوکے جی, آپ علی واصف صاحب, ایک اور ٹاپک پہ بھی آپ سے بات کرنی تھی, لیکن داعش کا موضوع کچھ ایسا ہے کہ بہت مشکل سے ٹائم ملتا ہے کہ کسی اور ٹاپک کی جانب ہم جا سکیں. آخر میں آپ اس کو وائنڈ اپ کیجئے گا, اور جو ایران حج کے معاملے پر ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات کی جو ناکامی ہے اس پہ ہم پھر کبھی آپ سے بات کریں گے, اس وقت آپ وائنڈ اپ کیجئے گا شو کو پلیز, مائک آپ کے حوالے
کروں گا کہ جی. جب ہم تجزیہ کریں تو ایماندارانہ تجزیہ کریں, تاریخ کو مد نظر رکھیں اور مستقبل کو مد نظر رکھیں اور حقائق کو دیکھیں, پروپیگنڈے میں نہ آئیں. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیے, جس طرح آپ کے صاحب, میں نام بھول گیا, جو وائس آف امریکہ کے ریسرچر ہیں, جی جی, اصل میں بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی عراق میں وزیر دفاع جو ہے وہ, انہوں نے وزارت دفاع مانگی تھی سنیوں نے, وہ نہیں ملی تو اس سے ناراض ہو گئے. تو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں خورشید میاں خورشید محمود قصوری کو وزیر خارجہ بنایا گیا جبکہ ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا. مشاہد حسین سید جو بیٹھے ہوئے تھے وہ شیعہ تھے, بڑے تجربہ کار آدمی ہیں, لیکن ان کو وزیر خارجہ نہیں بنایا گیا. تو آپ کیا پاکستان کے شیعہ ہتھیار اٹھا لیتے؟
نہیں واصف صاحب قطع کلامی معاف, لیکن یہ تھا کہ جو جن کا اگریمنٹ ان کا یہ تھا کہ انٹیریئر منسٹری شیعہ کو ملے گی اور ڈیفینس سنیوں کو.
لیکن اس کے پیچھے
اوکے, اس کے ساتھ ہی ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ کو روکنا چاہوں گی معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر علی واصف صاحب اور نور زاہد صاحب بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان و شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.